العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درود پڑھیں ملک محمد. رابطہ توحید با ولایت، توحید کا رابطہ ولایت کے ساتھ، اس عنوان سے کل کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. کیونکہ یہ ایام عذاب جو کہ مقدس ہیں حضرت ابو الاحرار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ایک اہم ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو عاشورہ کی معرفی کرائی جائے، پہچان کرائی جائے. لہذا اس عاشورہ کے صدقے میں اسی فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام پر ہم اپنے عقائد کو بیان کرتے ہیں اور ان عقائد کو بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں اب تک نہیں آئے، یا اگر آئے ہیں تو کسی اور انداز سے آئے ہیں. مثلا آج تک کسی نے کوئی مستند کتاب اٹھا کر شیعہ کو سمجھنے کی شاید ہی کوشش کی ہو. توجہ رکھیے گا، یہ جو میں نے کہا نا، آج تک کسی نے، اس پر غور کیجیے گا، آج تک کسی نے شاید تشیعوں کی کوئی مستند کتاب اٹھا کر شیعہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہو، مگر جس نے کوشش کی ہے وہ اسی دائرے میں نظر آیا ہے. شرط یہ ہے کہ کوشش کی جائے، دیکھا جائے، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کیا جائے، مبالغے سے پرہیز کیا جائے. آپ کو اگر کسی مکتب کے بارے میں جاننا ہے تو یا تو اس مکتب کے عالم سے سوال کیجئے کہ جو اس مکتب کو جانتا ہو، یا اس مکتب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ شیعہ ہے کیا. اب تک تو فقط سنی سنائی باتوں پر عمل ہو رہا تھا، لہذا فرش عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر کسی صاحب عالم سے، کسی جاننے والے سے اس مکتب کے معنی کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جن کو مشرک کہا جاتا رہا ان کے پاس کیسی توحید ہے، اور جو مشرک کہنے والے تھے ان کے پاس کیسی توحید ہے. تو جب جا کر ایک مطالعہ آپ کریں گے اور دونوں جانب سے عقائد کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ توحید کے حقیقی معنی کیا ہے. مثلا آپ نے اکثر سنا ہوگا یعنی مدد کہہ دیا تو جناب یہ تو بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، یا رسول اللہ اگر کہہ دیا تو مسئلہ پیچیدہ ہو گیا. بجان توحید شیشے کی مانند نہیں ہے کہ ذرا سی ٹھیس لگے اور ٹوٹ جائے.
توحید انسان کو اتنا مضبوط کرتی ہے کہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے 72 ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جو توحید انسان کو اتنی صلابت عطا کرے تو اب ذرا دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ توحید پر حرف کب آئے گا. کہ جب آپ خدا وند متعال کے ساتھ کسی کو شریک جانیں, لیکن اگر آپ خدا وند متعال کی دی ہوئی قوت و طاقت کے ذریعے کسی کو اپنا مولا قرار دیں اور پھر اس مولا سے طلب کریں, جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو مراد یہ نہیں ہوتی کہ خدا سے ہٹ کر یہ مدد کریں گے, مراد یہی ہوتی ہے کہ جو طاقت خدا نے ان کو دی ہے اس کے ذریعے مدد کریں گے. اب آپ بتائیے کہ یہ توحید ہے یا نہیں ہے؟ عین توحید ہے, عین توحید ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم قرآن کی تمام آیات پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ عالی مدد کہتے ہیں. قرآن کہہ رہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, خبردار کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا. آپ ان کو مردہ کہہ کر مدد نہیں مانگ رہے, ہم ان کو زندہ کہہ کر مدد مانگ رہے ہیں. کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا. میرا انداز آپ جانتے ہیں, آپ میں سے جو مومن مجھے جانتے ہیں, یہ ہمارا انداز کوئی پروووکیٹیو انداز نہیں کہ میں کسی کو بلنگیرتا کروں, ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. جب تک یہ حقائق بیان نہیں ہوں گے معاملات پتہ کیسے چلیں گے کہ کیا ہے تشیع. آپ نے ابھی تک تشیع کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, خصوصاً جوانان عزیز. آپ کے سامنے مطرح کروں کہ میری گفتگو عموماً ان لوگوں سے نہیں ہوتی کہ جو یہاں حاضر نہیں ہیں, میری گفتگو ان سے ہوتی ہے جو حاضر ہیں. جب میں کہوں نا تشیع کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو کسی اور علاقے کے لیے بات نہیں کر رہا, تشیع کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اس جوان سے بات کر رہا ہوں جو کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, اسکول جاتا ہے, جب اس سے سوال ہوتے ہیں تو پریشان ہو کر واپس پلٹ آتا ہے. اگر اس بھرم کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے, آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب سے وابستہ ہیں. آپ سے اگر کوئی آپ کے سامنے شبہ پیش کرے تو بہترین جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور الحمدللہ یہ تشیع کا وقار تھا, یہ تشیع کا وقار تھا, یہ تشیع کا حشم تھا جو آج بھی دلوں پر دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے بچے سے بحث نہ کرنا, ان کا بچہ وہ جانتا ہے جو ہمارا عالم نہیں جانتا. اس وقار کو باقی رکھیے, اس حشم کے لیے کام کیجئے, جاہو جلال کے لیے محنت کیجئے. کیوں ہوتا تھا یہ؟ کیونکہ بچے پہلے مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. اب کوئی بھی مقدس عنوان ہو, کسی بھی مقدس عنوان کے تحت وہ افراد چند ایک کہ جو اپنی ذمہ داری سیکیورٹی کے حوالے سے انجام دے رہے ہیں, ان کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام جیسی نعمت چھوڑ کر باہر کھڑا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ یہ فراوانی نعمت کے بعد جب انسان اس نہج پر آ جائے کہ اس کو نعمت کا احساس نہ ہو تو یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے. اس نعمت کی قدر جانیے. جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے نا, وہ سرگردان ہیں, اپنے مطالب پہنچانے کے لیے لوگوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے جمع کرتے ہیں, اس پر بھی لوگ جمع نہیں ہو پاتے. آپ ایک مجلس کا اعلان دیتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں. ایک اور مثال دوں آپ کے سامنے, جب آپ کے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے تو ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے نا, کس کو بلانا ہے, کتنوں کو بلانا ہے, کتنوں کا انتظام کیا جائے گا. جتنے افراد کو بلانا ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے اس سے کچھ زیادہ کا انتظام کیا جائے تاکہ کچھ کم نہ پڑ جائے. یہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی برکت ہے کہ اگر آپ تبرع کا انتظام محدود بھی کریں لیکن جو ملتا ہے اسے کہتے ہیں فلا تاریخ کو گھر میں صفے ماتم بچھے گی تشریف لے آنا. آئی یہ عقیدہ ہی ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پورا شہر آپ کے گھر میں فرش عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے. کیا مجلس برپا کرنے سے پہلے کوئی لسٹ تیار کی جاتی ہے, کوئی فہرست تیار کی جاتی ہے؟ یہ فہرست کا تیار نہ کرنا بتا رہا ہے کہ حسین کی ماں پر اتنا یقین ہے کہ جتنے آئیں گے سب کو پورا ہو جائے گا. اور انسان کا دل رنجیدہ ہوتا ہے اگر کوئی نہ آ پائے تو انسان سوال کرتا ہے کہ آپ کیوں تشریف نہیں لائے, ہمیں آپ کا انتظار ہے. یہ ہے فرش ادا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. اس فرش ادا کی قدر و منزلت کو جوانان عزیز جانے, یہ فرش ادا حسین ابن علی سب کے پاس نہیں ہے, یہ روحانی نشست سب کے پاس نہیں ہے, یہ مانوی نشست سب کے پاس نہیں ہے. یہ عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ یہیں سے آپ کو کبھی عرفان کے کچھ علم کے نکات سننے کو ملتے ہیں, کبھی فلسفے کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی سے کچھ گزرتا ہے، کبھی منطق کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کبھی فقہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کبھی کلام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور ولایت تو وہ خاص موضوع ہے کہ جس کو بار بار اس فرش اعظم پر بیان کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق ہے اس فرش اعظم کا کہ اس پر ولایت کا موضوع مطرح کیا جائے، بیان کیا جائے. ایسے ہی ہم فرش اعظم حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل نہیں پڑھتے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پڑھنے کی دو علتیں ہمارے پاس موجود ہیں، دو دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. مثلا لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کتنا علی علی کریں گے، لوگوں کا سوال ہے نا کہ آپ کتنا علی علی کریں گے. پھر بریکٹ میں ایک بات کرتا چلوں، علی علی سے نہ گھبرائیں. توجہ رکھیے گا، علی علی سے نہ گھبرائیں، علی علی سن کر علی کے غلام بننے کی کوشش کریں. دوسروں کے الفاظ میری اور آپ کی زبان سے جاری نہ ہو. ہم مجلس میں علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ اس دور میں کوئی قمبر بنتا ہوا دکھائی دے، کوئی سلمان بنتا ہوا دکھائی دے، کوئی مرداد ہمیں نظر آئے، تاکہ جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا جب ہی تو مجلس مزین ہوگی. ہم سے سوال نہ کرو کہ مجلس میں علی علی کیوں کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. رسول کی تاکید نہ ہوتی، امر نہ ہوتا تو ہم علی علی نہ کرتے، مگر ہم کیا کریں، ہم رسول کے در کے فقیر ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا اس کو ہم انجام دیں. ایک دلیل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، اس کا ذکر. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ، فہرست دیکھ رہے ہیں، اس کا ذکر میرا ذکر ہے. کر رہے ہیں آپ علی علی، فرشتے لکھ رہے ہیں نبی نبی، ہے وہ خدا خدا. رابطہ دیکھا آپ نے توحید کا ولایت کے ساتھ. کر رہے ہیں آپ علی علی، فرشتے لکھ رہے ہیں نبی نبی، ہے وہ خدا خدا. آغا جان، یہ علی کا ذکر خدا سے قریب کرتا ہے، خدا سے دور نہیں کرتا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو علی کا نام لے کر خدا سے دور کرنے لگے، سمجھ جائیے کہ چہرے پر نقاب ڈال کے آیا ہے، دل میں علی موجود نہیں ہے، دل میں کوئی اور ہدف ہے، زبان پر علی ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو بھی علی کا نام لے کر آپ کو خدا سے دور کرے، آپ کو عبادات میں سست کرے، آپ کو عبادات کی لاپرواہی کا درد دے، سمجھ جائیے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا نہیں ہے. اگر یہ بات تو دشمن بھی پہچانتا تھا. جب ماقل نامی جاسوس کو ابن زیاد نے حضرت مسلم کے پیچھے بھیجا تھا اور مسلم اس کو مل نہیں رہے تھے، تو ابن زیاد نے کہا علی کے شیعہ مساجد کو زیادہ آباد کیا کرتے ہیں، جو مسجد میں زیادہ دیر بیٹھے سمجھ جانا علی کا شیعہ ہے، اس کے ذریعے تم مسلم تک پہنچ جاؤ گے. یہ پہچان تشیعوں کی تھی کہ شیعوں کی مساجد آباد ہوا کرتی ہے. یہ پہچان ہے آپ کی علی والوں، علی والوں کی پہچان. اگر انگوٹھی پہننا ہے تو مساجد کو آباد کرنا بھی ہے. علی والوں کی پہچان اگر عقیق کی انگوٹھی پہننا ہے تو مساجد کو آباد کرنا بھی ہے. عقیق کی انگوٹھی کو مزین کر کے پہننا آسان ہے، مساجد کو آباد کرنا کتنا آسان ہے. جائیے جا کر محراب میں جو آیت دیکھیے اس کا ترجمہ پڑھیے کہ کون ان مساجد کو آباد کرتا ہے کہ جس کے دل میں یاد خدا ہو اور قیامت کا خوف ہو، جس کا ایمان آخرت پر ہو. اگر مساجد کو آباد کرنے والا علی کا شیعہ ہوا کرتا ہے، تو علی کا ذکر انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے. ذکر ہو ذکری و ذکری ذکر اللہ، اس کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. و ذکر اللہ ہی عبادہ، اور اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. ایک حدیث، دوسری علت کہ کیوں ہم عاشورہ کی مجالس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، رسالت نواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دیگر کلامی و اعتقادی ابحاث کو یہاں سے بیان کرتے ہیں کیا وجہ ہے. مثلا مجلس تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, حق یہی ہے کہ صرف ذکر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہو, تو اطمینان رکھیے صرف ذکر حسین ابن علی ہی ہو رہا ہے, صرف ذکر حسین ابن علی ہی ہو رہا ہے. ذکر چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو, یا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہو, یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہو, یا اس کے بعد ان کے بعد تمام معصومین علیہ السلام کا ہو, اولون محمد وآخرون محمد وآوسطون محمد وکلون محمد, یہ سب کے سب محمد ہے. اس میں اگر علی کا ذکر ہوگا تو حسین کی بات ہوگی, اس میں اگر محمد کا ذکر ہوگا تو حسین کی بات ہوگی, اس میں اگر فاطمہ کا ذکر ہوگا تو حسین کی بات ہوگی. آقا جان یہاں پر ہم کیوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا تذکرہ کرتے ہیں, آئیے سنیے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کا آغاز کیا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بصیرت جدی و ابی امیر المومنین, کہ میرے قیام کا مقصد نہ اکڑ ہے, نہ دھوس ہے, نہ شر ہے, نہ فساد ہے. انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی, میرا قیام صرف اور صرف میرے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہے. میرا ارادہ ہے کہ امر بالمعروف کروں, نہیں عن المنکر کروں. کس طرح کروں؟ جس طرح میرے جد رسول اللہ کیا کرتے تھے, میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کا پابند ہوں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کا پابند ہوں. اسی لیے عاشور کے دن گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا, مگر علی والے جب میدان میں جاتے تھے رجسوانی میں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے تھے. علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان میں آئے تھے, قصیدہ باقاعدہ قصیدہ پڑا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا رجز میں. اور محمد میدان میں آئے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو, ان شامیوں کے آگے جن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے, جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض میں پروان چڑھائے گئے تھے, ان کے سامنے آ کر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے. تو ایک دلیل یہ ہمارے پاس کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے اپنی مجالس میں علی کا ذکر کرو. دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قیام میں جو اپنی روش کو بیان کیا ہے, کہا کہ میں پابند ہوں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا. اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بس یہیں سے میں متصل ہو جاؤں, آقا امام حسین نے کیا کہا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اگر کبھی کسی نے کسی مقام پر بیعت کی ہوگی, اگر کبھی کسی نے کسی مقام پر بیعت کی ہوگی تو کوئی تو آگے بڑھ کر کہتا ہے اپنا رسول اللہ, کیا آپ کے بابا نے بیعت نہیں کی تھی؟ کیا آپ کے بھائی نے بیعت نہیں کی تھی؟ آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ تاریخ میں کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا. لہذا سوال نہ کرنا بتا رہا ہے, نہ علی نے کسی کی بیعت کی, نہ حسن نے کسی کی بیعت کی. ولایت موجود ہے ان کے پاس, ولایت موجود ہے. وہ ولایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی ہے, وہ ولایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی, وہ ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام میں منتقل ہوئی ہے بہت احتیاط کے ساتھ. توجہ رکھیں, وہ ولایت جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی, کل ایک اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواسے کی شان کو بیان نہیں کر رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے داماد کی فضیلت کو بیان نہیں کر رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹی کی عظمت کو بیان نہیں کر رہے. اگر معاملہ کچھ اور ہے, اس سے زیادہ عمق اس کے اندر پایا جاتا ہے. میں اور آپ ابھی ایک اور چار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ کتنی دختران تھی. ذرا دیکھیے رسول اللہ کس کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. رسول احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ چار مانتے ہیں، مجھے آپ سے اختلاف کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، مجھے آپ اپنا عقیدہ میرے اوپر مسلط نہیں کر سکتے، میں آپ کے اوپر اپنا عقیدہ مسلط نہیں کر سکتا، لا اکراہ فی الدین۔ علماء نے اس کو تحریر کر دیا کہ وہ ربیبہ تھی، دختران تھی، جو بھی تھا، آپ اگر چار مانتے ہیں تو ان چار میں سے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس کے احترام میں کھڑے ہوئے۔ جو کل میں نے کہا تھا نا، پھر تو اس سے میرا موقف اور مضبوط ہو رہا ہے، اب بتائیے کہ رسول اللہ کس کس کے احترام میں کھڑے ہوئے، کیا دوسری دختران کے احترام میں بھی کھڑے ہوئے؟ تو جواب نفی میں ہوگا، نہیں جناب، رسول اللہ فقط فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہوئے، نہ صرف یہ کہ کھڑے ہوئے، قاما الیہا، کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے، فاطمہ کے ہاتھ کو تھاما، فاطمہ کے ہاتھ کا بوسہ دیا، ہاتھ تھام کر اپنی نشست پر فاطمہ زہرا کو بٹھایا، خود فاطمہ زہرا کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اب آپ بتائیے، اگر چار تھی اور ان میں سے ایک کو احترام دیا جا رہا ہے تو وجہ احترام کیا ہے؟ اور اگر چار تھی تو یقیناً داماد بھی چار ہی ہوں گے یا کم ہوں گے، توجہ رکھیے گا، کیا وجہ ہے کہ دوش پر اگر سوار ہو تو صرف علی، چادر میں اگر آئے تو صرف علی، میدان مبارک میں جائے تو صرف علی، تلوار آئے تو صرف علی کے لیے، سورہ برات اگر کسی سے لے کے تھمائی جائے تو صرف علی کو، اگر اپنا بھائی قرار دیا جائے تو صرف علی کو، تو معلوم ہوا اگر زیادہ تھے اور ایک علی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی راز علی کی ذات میں موجود ہے، کوئی نہ کوئی راز علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید دو قرآن تھیں، خوب، احترام صرف فاطمہ زہرا کا کیوں؟ احترام صرف علی مرتضیٰ کا کیوں؟ احترام صرف نواسوں کا کیوں؟ کیسا احترام؟ اللہ اکبر، لوگ آج تک اس بات کو جانتے نہیں ہیں، لوگ اس بات کو پہچانتے نہیں ہیں، رسول مجلس میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، علامہ ذیشان الجبادی علی اللہ مقامہ رقم طراز، ابھی ان کا کلام بھی آپ کے سامنے پڑھا دیا، کیسا عالمانہ و عارفانہ کلام تھا، خداوند مطال ان کے درجات کو بلند فرمائے، بہت مقدس و محترم عالم دین، لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم ظاہر میں قدم مبارک ان کی ابا میں الجھے، اردو کی کم آئے گی ہے ابا، ورنہ زبان رک جاتی ہے امام کے لیے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے، لیکن تاریخ کے اس کلام کو علامہ ذیشان حضرت جبادی صاحب نے بہت ہی احسن انداز سے سلجھایا ہے۔ تاریخ میں یہی لکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مسجد کے در سے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم آبا میں اونچے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قریب تک کے افتاد پہ زمین ہوتے، رسول اللہ نے خطبے کو چھوڑ دیا، تقریر کو توڑ دیا، مجمع کو چیرتے ہوئے پیچھے گئے اور جا کر نوازے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ سنا ہے نا یہ واقعہ، آپ سب نے سنا ہے نا۔ اب یہاں علامہ ذیشان الجبادی صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر معاملہ فقط نوازے کا ہوتا، اور ایک مثال دی انہوں نے بہترین مثال، مثلا آپ فرض کیجئے میں اس وقت یہاں خطاب کر رہا ہوں، میرا کوئی عزیز بچہ مجلس میں داخل ہو، اگر وہ گرنے لگے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو سنبھالے یا اپنے خطبے کو چھوڑ دوں گا، اپنی تقریر کو توڑ دوں گا، ممبر کو چھوڑ دوں گا اور مجمع کو چیرتے ہوئے ادھر جاؤں اور جا کر اس بچے کو آغوش میں اٹھاؤں اور آ کر دوبارہ ممبر پر بیٹھوں اور آپ سے کہوں کہ دیکھیں اس کو پہچانیے؟ اگر یہ عمل کسی عام خطیب کا بھی قابل قبول نہیں ہے، توجہ رکھے گا، یہ عمل کسی عام خطیب کا بھی قابل قبول نہیں ہے، اگر عام خطیب بھی یہ کام کرے نا تو مومنین بعد میں کہیں گے کہ مولانا بچے سے محبت اپنی جگہ، لیکن دین کے احکام کو بیان کرنے کی فضیلت اپنے مقام پر، مولانا تبلیغ دین ایک بلند مقام ہے، آپ اپنے بچے کے لیے ممبر کو چھوڑ کر اتر گئے، درست ہے کوئی حرام کام نہیں کیا لیکن ممبر کی شان کے خلاف تھا، تبلیغ دین کی شان کے خلاف تھا، کہیں گے نا کہ یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا تھا، علامہ ذیشان حضرت جوادی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ہوئی کہ افتاد پہ زمین ہونے والے تھے، اس الجھنے کی وجہ سے، آسان کر دوں بچوں کے لیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی طرف آنے والے تھے تو رسول اللہ نے کسی اور سے نہیں کہا تاکہ کل کو کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ جب امامت گر رہی تھی تو ہم نے سنبھالا، جب امامت گر رہی تھی تو ہم نے سنبھالا، رسول اللہ نے کسی کو موقع نہ دیا، خود آگے بڑھے، حسین کو آغوش میں لے لیا اور آئے ممبر پر آ کر تعارف کرائے، ہذا حسین، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ اگر مجھے بتائیے کہ ان احسام میں سے کوئی حسین کو نہیں پہچانتا تھا؟ یہ جملہ بار بار میں دہراؤں گا مجلس میں، اور یہ مجلس میں اکثر دہراتا ہوں تاکہ انسان سمجھے کہ صرف نواسے کا تعارف نہیں کرا رہے، صرف ابن علی کا تعارف نہیں کرا رہے، صرف ابن فاطمہ کا تعارف نہیں کرا رہے، صرف خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نواسے کا تعارف نہیں ہو رہا، صرف حضرت ابو طالب کے پوتے کا تعارف نہیں ہو رہا، ہذا حسین الفارفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو، اس کے شجرے کو پہچاننے سے زیادہ اس کے الہی مقام کو جاننا ضروری ہے، اس کے مقام الہیہ کو جاننا ضروری ہے جو اللہ نے اسے مقام دیا ہے، ہذا حسین الفارق، یہ حسین سے پہچانو، اس کو کوئی عام فرد نہ سمجھنا، ورنہ مدینے کی ان مسجد میں سبھی جانتے تھے کہ حسین ابن علی کا مقام کیا ہے، سبھی پہچانتے تھے۔ تو آقا اس احترام کی، اس محبت کی، اس دس بوسی کی، اس گوش پر سوار کرانے کی، اس چادر کے اندر بلانے کی، اس مباہلہ کے میدان میں لے جانے کی علت کیا ہے؟ کبھی کسی نے سوال کیا؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہو، اصل کتابوں کی جانب جا کر رجوع کیجئے، آپ کے سامنے ثابت ہو جائے گا بافضیلت کون ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، علی وہ ذات ہے کہ جن کے فضائل کو بے شمار چھپایا گیا، ممبر سے بیان کرنے پر پابندی، حدیثوں کو نشر کرنے پر پابندی، حدیث کی کتابت پر پابندی، تفسیر قرآن میں اگر فضائل والی روایت آ جائے ابن عباس بیان کرے تو اس پر پابندی، اگر کوئی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ پایا گیا تو ایسے ایسے ادوار گزرے، حجاج کا دور، متوکل کا دور، کس طرح تن سے جدا کر دیا جائے، شہر کے شہر سادات کے خون سے تیار کیے گئے، یہ ادوار دیکھیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی پابندی، فضائل کو بیان کرنے پر پابندی۔ میسا میں تمام جیسی ہستی داڑ پر چڑھائی جا رہی ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کرنے کی وجہ سے، ابو ذر جیسی شخصیت کے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول، حضرت جندب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابو ذر علیہ السلام، جس طرح سلمان کے لیے کہا ہے نا منا اہل البیت، اسی طریقے سے ابو ذر کے لیے بھی روایت موجود ہے منا اہل البیت، ایسی شخصیت حضرت ابو ذر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، یہاں بات غیر معصومین کی ہو رہی ہے، رسول فرماتے ہوئے نظر آئے کہ سورج کسی ایسے انسان پر اپنی نور افشانی نہیں کرتا کہ جو ابو ذر سے زیادہ صدیق ہو، اس سچ کی راہ میں حضرت ابو ذر کا جانتے ہیں کیا حل ہوا، مدینہ بدل کر دیا گیا، شام بھیج دیا گیا، ابو ذر تھے علی علی والے، ابو ذر کی تقریر علی علی والی ہوا کرتی تھی، لیکن کون سی علی علی والی، کہ جس سے لوگوں کے سامنے حقائق کھل کر آئے، شام سے خط آیا، خط میں لکھا گیا کہ بابا یہ کس آزمائش کو میرے سر منڈ دیا ہے، میں نے یہاں اتنی محنت کی کہ علی کا ذکر نہ ہو، یہ ہر گلی کوچے میں کھڑے ہو کر قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال اللہ قال رسول اللہ قال اللہ قال رسول اللہ، کہا واپس بھیج دیجئے، کیسے بھیجا جائے، کہا ایسے بھیجا جائے کہ اونٹ کیونکہ حیوان ہے چلتے چلتے تھک جائے گا، راستے میں کچھ ایسے مقامات معین کریں کہ جہاں تازہ دم اونٹ تیار ہو تاکہ اونٹوں کو تبدیل کیا جا سکے. لیکن خبردار ابو ذر کو استراحت کا موقع مت دیجیے گا. بے پالان کے اونٹ پر ابو ذر کو بٹھا کر شام سے مدینہ بھیجا گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب ابو ذر مدینہ پہنچے ہیں نا تو حضرت ابو ذر علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا. صحابی رسول جلیل القدر صحابی رسول. قبر مطہر کہاں ہے؟ روضہ کے صحرا میں. کس حالت میں؟ غربت کے عالم. کون ہے ابو ذر؟ معمولی مقام ہے حضرت ابو ذر کا؟ خود صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جلیل القدر ہستی کہ جن کو منیت کی منزل پر سرکار نے فائز کیا اور جن کو صدیق کہا, اس ابو ذر کے ساتھ یہ ہوا. یہ ولایت کی راہیں ہیں, آسان راہیں نہیں ہیں. اس ولایت کو سمجھانے کے لیے ابو ذر نے اتنی سختیاں اٹھائی ہیں. آجان یہ ولایت ہمارے دین کی وہ اساس ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کچھ قبول نہ ہو. لیکن اس ولایت کے تابع مجھے اور قرآن ہے, اس ولایت کے تابع مجھے اور آپ کو آنا ہے. بس ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو, ذرا توجہ سے یہ سنتے چلے جائیے. ابھی کچھ ہی دیر میں میرے پاس اذان بھی ہو جائے گی تو ہمیں اس کے لیے تھوڑی دیر رکنا پڑے گا. یہ حضرت ابو ذر جو ولایت بیان کر رہے ہیں, جو میں سمیت تمام ولایت کو بیان کر رہے ہیں, یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہی کو تو بیان کر رہے ہیں. تو ان فضائل کو اتنا چھپایا گیا اس کے باوجود آج بھی جس ذات کے سب سے زیادہ فضائل صحیح کتابوں میں موجود ہیں اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب. مل کر بابا اعظم نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہونا کیا چاہیے تھا؟ جس کے لیے تمام تر مال و دولت خرچ کی گئی ہو کہ اس کے فضائل نشر نہ ہوں. ہوتا کیا؟ ہوتا یہ نہ کہ پھر ایک فضیلت بھی صحیح طریقے سے نہ پہنچ پاتی. اتنے تھے کہ اتنے مٹانے کے باوجود ابھی بھی اتنے بچے ہوئے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ میں اور آپ اس کو درک نہیں کر سکتے. اس فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو, کنہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو, شان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اور آپ درک نہیں کر سکتے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ نے فرمایا انت منی وانا منکا, اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یہ منزلت بہت مشکل سے ملتی ہے. یہ جو ابھی میں نے دو صحابیوں کا نام لیا نا آپ کے سامنے, حضرت سلمان و ابو ذر, ان کے لیے بھی کیا کہا؟ سلمان و منا اہل البیت, ابو ذر منا اہل البیت. لیکن امام حسین کے لیے کیا کہا؟ حسین و منی وانا من حسین, فاطمہ تو بزعت و منی, حسن منی وانا من حسن, انت منی وانا من کا. یہ جو معصومین علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک طرف منیت نہیں ہے, وہاں جو ان دونوں کو منیت ملی ہے وہ یک طرفہ ہے. یہ اہل بیت سے ہیں. صلوات پڑھتے ملکے محمد و آل محمد. اللهم صل
علی محمد و آل محمد اشهد ان لا اله الا الله و ابناء المعصومین حجۃ اللہ.
اگر خدا کے بنائے ہوئے نہ ہوتے تو کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا, محمد مصطفیٰ اعلان نہ کرتے, کیونکہ ان کی زبان سے وہی صادر ہوگا جو وہی کہے گی, وہی کے علاوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کہا کرتے. بابا ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, مل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ولایت کا رابطہ جو توحید سے کیا ہے کہ اگر اس کے بنائے ہوئے کے علاوہ کسی اور کو مان لیا تو یہ عین شرک ہے. عجب معاملہ. ویسے ہمارے مکہ میں اتنی آسانی سے سرٹیفکیٹس بٹا نہیں کرتے, لیکن یہاں کیونکہ موضوع مشخص نہیں ہے اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے بنائے ہوئے کا انکار کیا اور اس کے کام میں افعال خدا میں کیا آپ کے سامنے بیان کی تھی توحید کی صفات, کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, اس کے افعال میں کسی کو شریک کرنا, اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا, یہ تمام کام توحید کے دائرے سے نکالتے ہیں نا. امام بنانے کا کام خدا کا ہے, رہنما بنانے کا کام خدا کا ہے, امیر بنانے کا کام خدا کا ہے. اگر خود امیر بناؤ گے تو دائرہ توحید سے نکل جاؤ گے, اور اگر اس کا بنایا ہوا امیر قبول کرو گے تو عین توحید پر عمل کرتے ہوئے موحدانہ زندگی گزارو گے. اسی لیے ہمارے پاس ولایت کا رابطہ توحید سے ہے کہ ہم نے کسی ایسے کو نہیں مانا جس کو لوگوں نے بنایا, ہم نے صرف اس کو مانا جس کو خدا نے بنایا, صرف اس کو بنایا. اور اس کو ہم 1400 سال سے مطرح کرتے چلے آ رہے ہیں. ہماری بنیادی اس پر ہے. ہم آپ کو متن سنا دیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جب ہم ہیڈنگ بتا دیں کہ جناب ہم کیوں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے حوالے سے اتنے حساس ہیں, جانتے ہیں امامت کا باپ کتنا حساس ہے, اس میں نہ ہم نسب دیکھتے ہیں, اس میں نہ ہم شجرا دیکھتے ہیں, اس میں نہ ہم رشتے داری دیکھتے ہیں. جو جو امامت کی مخالفت پر آیا, چاہے سببی رشتہ ہو یا نسبی رشتہ ہو, سببی رشتہ سمجھتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے بنتا ہے, نسبی رشتہ کون سا ہوتا ہے جو نسل کی وجہ سے, خون کی وجہ سے بنتا ہے. اگر امامت کے مقابلے پر کوئی امام زادہ آ گیا تو ہم اس امام زادے کے فضائل بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں, ہم اس امام زادے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لاکھ شجرا رکھتا ہو مگر اگر عقیدہ نہیں رکھتا تو کچھ نہیں رکھتا. توجہ ہے, آئے امام زادگان یا نہیں آئے, تاریخ نے یہ بھی دیکھ لیا. اب تو آپ تشیع کو متہم نہ کریں, اب تو آپ سمجھ جائیے کہ ہمارا مزاج کیا ہے. اب تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم بلا وجہ نہ کسی سے دور ہوتے ہیں نہ قریب ہوتے ہیں, ہم تو ان کے قریب ہوتے ہیں جن کے قریب ہونے کو خدا نے چاہا ہے. عمل کیا ہے, کونوں ما صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں جن کی سچائی پر یقین ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم منزل قد پر فائز ہیں. ہمت ہے تو ہمارے قد کو جوڑیے, قبلہ بہتر جانتے ہیں. میں یہاں پر قد کی وضاحت نہیں کر سکتا, قد اگر قائم ہو جائے نا تو جب تک اس قد کو توڑا نہ جائے, اس یقین کو توڑا نہ جائے, جب تک آپ اپنی حجیت کو قائم نہیں کر سکتے. کیونکہ میرے پاس حجیت موجود ہے, ہمارے پاس دلیل عقلی بھی موجود ہے, دلیل نقلی بھی موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر بھی موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید بھی موجود ہے. لہذا ہم جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کسی اور نگاہ سے نہیں دیکھتے, حجت خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم جب حسن و حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں نا تو کسی اور نگاہ سے نہیں دیکھتے, حجت خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم جو آج فرش پر سیاہ پوش بیٹھے ہیں نا, یہ کسی قرابت داری کی وجہ سے نہیں بیٹھے, صرف ایک قرابت ہے رسول اللہ کی جس کی تاکید قرآن نے کی ہے. کاش آپ ہمارے مزاج کو سمجھ جائیں. انگشت نمائی سے پہلے اب آپ کو تو دیکھیے کہ ہم قرآن کی اس ایک آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اس ایک آیت کے لیے اب آپ حوصلہ نہیں ہے واقعی کسی میں ہی, داد دینی چاہیے اس قوم کو, تعریف کرنی چاہیے اس قوم کی کہ واقعی یہ حوصلہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اس مصروف دور میں لوگوں کے پاس دو دن کی اگر تعطیلات آ جائیں فوراً اپنی ذات کے لیے کوئی برنامہ معین کر لیتے ہیں. اس قوم کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے کہ یہ چھٹیاں بیرون ملک سے اپنے ملک میں آنے کے لیے اس کے جوان اس لیے لیتے ہیں کہ جا کر محرم کریں. ہے کوئی ایسی قوم؟ آیت کی بنیاد پر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, جو سیاہ پوشی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ جو کالے کپڑے ہم نے پہنے ہیں کس لیے پہنے ہیں؟ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے. یا رسول اللہ ہم اس دور میں نہیں تھے کہ جب آپ نے طائف کے بچوں کے پتھر کھائے, آپ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے زحمات اٹھائی, آپ نے اس دین کے لیے سختی برداشت کی, آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, آپ نے ہجرت کی, آپ نے زخم کھائے, آپ نے لوگوں کے تانے سنے, آپ نے دشمنوں کی بدزبانی کو برداشت کیا. یا رسول اللہ اس کا اجر فقط ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ کے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں. اور محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ قرآن نے اور روایات نے محبت کا بھی تقاضا کیا ہے, لیکن یہاں پر مودت لا کرنا تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. کیا فرق ہے محبت اور مودت میں؟ کئی سارے فرق بتائے ہیں علماء نے, ایک سن لیجیے. فرق یہ ہے محبت اور مودت میں, اگر صرف محبت کہہ دیا جاتا
تو ممکن ہے کوئی آگے بڑھ کر کہتا ہے, کیونکہ محبت ایک قلبی رشتہ ہے, باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے, ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے, بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے, یعنی اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف محبت کہہ دیا جاتا ہے کہ محبت کا مطالبہ ہے, یہ یاد رکھیے گا. لیکن قرآن نے سراہا جو مودت پر, یہ کیوں؟ کیونکہ مودت میں اظہار بھی ضروری ہے. محبت آپ کے دل میں ہے, دل میں کون چھانک کر دیکھ رہا ہے؟ اظہار ہونا چاہیے, جب نام علی آئے تو چہروں پر تبسم ہو. اظہار ہونا چاہیے جب نام حسین آئے تو آنکھیں نم ہو جائیں. اظہار ہونا چاہیے کہ جب آپ کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ آئے تو آپ کے گل حلق سے اترنے سے پہلے آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ کر کربلا تک پہنچ جائیں. یہ ہے مودت. اور کیسی مودت ہے؟ اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ پانی کو, پانی سے مچھلی کو مودت ہوتی ہے. اگر اس کو پانی سے دور کر دیا جائے نا تو تڑپ تڑپ کر اپنی محبت و مودت کا اظہار کرتی ہے. یہ مودت ضروری ہے میرے اور آپ کے اندر وہ تڑپ دکھائی دے. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی چاشنی وہ تڑپ دکھائی دے میرے اور آپ کے وجود میں, کہ دنیا دیکھ کر سمجھ جائے حسین والا ہے, نرم گفتار ہے حسین والا, حق شناس ہے حسین والا ہے, خدا پرست ہے حسین والا ہے, موقف پر ڈٹ جانے والا ہے حسین والا ہے, شجاع ہے حسین والا ہے. یہ پہچان ہمیں اپنے معاشرے میں زندہ کرنی ہے, اور اسی پہچان کے احیاء کے لیے, زندگی کے لیے, جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا نا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر تخت پر آ گیا اور کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس اتنا سوال کریں یزید تخت پر آیا کیسے, کافی, یہی کافی. اسی لیے معصومین نے عاشورہ کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. اچانک آ گیا, کیسے آیا, راہ کس نے دی, کس دروازے سے داخل ہوا. جب رسول نے سارے دروازے مسجد میں بند کروا دیے تھے, ایک دروازہ علی و فاطمہ کا کھولا گیا تھا, اسی طرح غدیر کے بعد سارے دروازے بند کر دینے چاہیے تھے, فقط اور فقط غدیر کے راستے سے دین کے اندر داخل ہونا تھا. جو روایات آپ سنتے ہیں علی ابن ابی طالب کی مثال باب حطہ جیسی ہے, انشاءاللہ آگے جا کر بیان ہوں گی. لیکن توجہ کریں گی, ہے کیا معاملہ, ہوا کیا, کیوں اتنی زیادہ عاشورہ کو منانے کی تاکید کی گئی, کیوں کہا گیا من بقا علی مصاب الحسین او تذکرہ او جلس مجلسا کانہ زارنی علی العرش 40 مرہ. حدیث قدسی عجیب, جو حسین پر بکا کرے, حسین کا ذکر کرے, حسین کی یاد کو تازہ کرے, او جلس مجلسا, یہاں مجلس عزا میں آ کر بیٹھے, اس کا مقام کیسا ہے, کہ زارنی, ایسا ہی ہے جیسے مجھے دیکھا ہو, میری زیارت کی ہو, ایک مرتبہ نہیں 40 مرہ, 40 مرتبہ. انہی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے. آج دو محرم آ گئی, دو محرم کی تاریخ وہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا کربلا میں والد ہوئے. مقام ہے شراف سے آگے حور کے لشکر نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے زوحسان کے مقام پر مشکیزوں کو بھروا لیا تھا. اب جب یہ مرحلہ آیا نا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حور کا لشکر پیاسا ہے, امام نے سیراب کر دیا, نماز پڑھائی. امام حسین نے حور سے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاؤ, میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاتا ہوں. فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, سلام کلام یاد رہے. حور نے کہا آقا یہ کم توفیقی کیسے برداشت کرو, آپ موجود ہوں اور میں نماز پڑھاؤں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز کو ادا کی. تاریخ لکھتی ہے کہ امام نماز کے بعد کچھ کہنا چاہتے تھے مگر لشکریوں نے امام حسین علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا. امام نے نالین کے تسمے باندھے, سواری پر سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی. اس سے پہلے کہ گھوڑا چلتا اور نے آ کر نجام فرس ابو عبداللہ حسین پر ہاتھ ڈالا. امام حسین علیہ السلام نے جو یہ جرأت دیکھی, ایک مرتبہ مولا کو جلا رہا ہے کہ سکلت کا ام ہو گیا اور پھر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہے, تیری یہ بجال کہ تو آ کر میرے فرس کی لگام کو تھام لے. اہل ممبر بیان کرتے کہ ہر نے نظریں جھکا کر کہا, مولا میں آپ کی والدہ کی شان میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں یہی ادب ہر کو نار سے نور کی طرف لے کر آیا. پھر آخر لشکر گھیر کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں لے آیا. توجہ رکھیے گا, انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام حسین کربلا آئے کیوں, حسین کو گھیر کر کربلا لایا گیا ہے یا امام حسین نے یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں بلایا ہے. کل یاد رہا تو انشاءاللہ اس پر بیان دوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. مقتل لکھتا ہے کہ گھوڑے نے, سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اور میں یہاں پر اپنے الفاظ شامل کرتا ہوں کہ مجال نہیں تھی سواری کی کہ سواری حسین کے ایڑ لگانے کے بعد آگے نہ بڑھے, چونکہ یہ سواری اتنی امام شناس ہے کہ اگر آقا نے پانی نہیں پیا تو فرات کے کنارے فرات میں اتر کر بھی لبوں سے پانی کو نہیں لگایا. یہ آقا شناس سواری ہے, وہ چاہے حضرت عباس کی سواری ہو یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری. اور اس کی وفا کی ہی تمثیل آپ کو جلوس ہے ادا میں نظر آتی ہے کہ عزادار اس کو چومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کی وفاداری کی وجہ سے. مجال نہیں تھی سواری کی کہ امام حسین کہے اور وہ نہ چلے. سواری بھی جانتی ہے کہ منزل و مقصود ہے حسین ابن علی, یہی مقام. اتر آئے گھوڑے سے, جمع کیا لوگوں کو, بنی اسد کے لوگ آئے, کہا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کھڑے ہو کر کہا مولا اس سرزمین کو ماریا کہتے ہیں. امام نے کہا ماں ہوا اس کو ناخر, کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا مولا اس کو شط فرات کہتے ہیں. مولا نے کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اس کو مولا کربلا کہتے ہیں. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا نا, امام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی, پروردگارا اللہم انی اعوذ بکا من الکرب و بلا, اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کرب سے اور بلا سے. بس امام حسین علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا واللہ ہا ہونا محتو رحالنا, خدا کی قسم ہماری سواریاں یہاں بٹھا لی جائیں گی, خدا کی قسم ہمارے بچوں کو یہاں سے بھاگ کیا جائے گا, خدا کی قسم ہمارے حرم کو اسی سرزمین پر اسیر کیا جائے گا. ایک مرتبہ یہ سزا خیمے میں پہنچی, ایک ضعیفہ کنیز آئی اور آ کر کوئی پیغام دیا. عباس علمدار نے جا کر سماعت کیا, جب پوچھا کیا ہوا کہ بھیا جب سے اس سرزمین پر آئی ہوں نہ جانے یہاں کی خاک اڑ کر بچوں کے سروں پر کیوں, یہاں کی خاک اڑ کر بچوں کے سروں پر کیوں آتی ہے. امام حسین نے صبر کی تلقین کی, اس کے بعد بنی اسد والوں سے زمین کو خریدا. 60,000 درہم میں امام حسین علیہ السلام نے زمین خرید لی. زمین خریدنے کے بعد بتایا کہ 8 دن کے بعد ہم شہید کر دیے جائیں گے, دیکھو یہاں پر ہمارے روضے تعمیر ہوں گے. بس روضوں کی جگہ چھوڑ کر میں نے ساری زمین تو میں ہبا کی, مگر دیکھو اس زمین کو ہبا کرنے کے عوض اتنا خیال رکھنا کہ جب میرا کوئی زائر یہاں آئے تو اس کو راستہ بتا دینا, میری قبر کی پہچان کرا دینا. دیکھو میرا زائر اگر پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا دینا, میرا زائر اگر بھوکا ہو بے گھر ہو تو اس کے آرام کا انتظام کر دینا. اور کوئی تقاضا حسین کا نہیں ہے, دست ادب جوڑ کر کہو مولا آپ کے علم میں ہے نا 8 دن کے بعد آپ کی آغوش میں 10 محرم کو ایک 6 مہینے کا بچہ, ایک 6 مہینے کا بچہ
تیر سے شعبہ سے جس کی گردن کو نہر کیا جائے گا. عجب نہیں جواب امام آئے, ارے اسی خاطر تو کہہ رہا ہوں کہ میرا ظاہر پیاس محسوس نہ کرے, کیونکہ پیاس کو فقط حسین جانتے ہیں کہ تشنگی کا عالم کیا ہوتا ہے. اجرکم اللہ, امام حسین نے زمین خریدی, ہبا کر دی, کہا اگر ہو سکے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. کہا جاتا ہے جب وہ جانے لگے امام نے کہا اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دو. کہا جاتا ہے خواتین آئیں اور آنے کے بعد امام علیہ السلام نے گویا اپنا تعارف کرایا. تعارف کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد آنے سے ڈرے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا, ہمارے لاشوں کو چھپانے کی کوشش کرنا. جب عورتیں جانے لگی اہل ممبر بیان کرتے ہیں کہا بچوں کو بھیج دو, بچوں کو لایا گیا. کہا جب تمہارے ماں باپ خوف کی وجہ سے نہ آ سکے, دیکھو اپنے کھیل کے بہانے آنا, ایک مشتخاک اٹھانا, ہمارے بے گور لاشوں پر ڈال دینا, شاید اس مٹی سے لاشیں چھپ سکے. مگر ہائے غربت حسین, دسویں محرم کا سورج غروب ہوا, گھوڑوں سے لاشیں کو پامال کر دیا گیا, سرزمین کربلا پر 3 دن تک حسین کا لاشا بے گور. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.